بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 31 جولائی 2015، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ ملک کی ابتدائی 11 آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحده قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة ملک کا یہ پہلا رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم خطبات جمعہ میں قرآن مجید کے آخری حزب یا آخری منزل کا ترتیب سے ایک مطالعہ کرتے آ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ اس بات کو 1 سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. آخری حزب جو ہے اس کا آغاز سورہ قاف سے ہے، اور سورہ قاف جو ہے وہ 26 پارے کی آخری سورت ہے. 7 منزلیں یا 7 احزاب قرآن مجید کے، یہ بھی ایک تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کا پس منظر بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ 1 ہفتے میں پورے قرآن کی تلاوت، یہ صحابہ کے دور میں معمول تھا مسلمانوں کا، اور اسی 1 ہفتے میں قرآن کی تلاوت کو مکمل کرنے کے لیے 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ روزانہ 1 حصہ پڑھ کر 1 ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سورتوں کی جو فصیل ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. سورت، سورہ کسے کہتے ہیں، یہ ایک فصیل کے لیے لفظ آتا ہے، ایک شہر ہے معانی کا، حکمت کا، ہدایت اور معرفت کا، قرآن مجید کی ہر سورت ایک شہر کا درجہ رکھتی ہے، کوئی چھوٹا شہر ہے کوئی بڑا شہر ہے، کوئی چھوٹا ہونے کے باوجود اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. اب سورت الاخلاص جو ہے وہ مختصر ترین سورتوں میں سے ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک تہائی قرآن کے مساوی ہے. بہرحال یہ سورتیں ہیں، بعد میں مسلمانوں نے ایک مہینے میں قرآن کی تلاوت کو مکمل کرنے کے حوالے سے 30 حصوں میں بھی تقسیم کیا. یہ 30 حصوں کی تقسیم صحابہ کے دور میں نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، جسے ہم کہتے ہیں پارا عمہ اور پھر پایا سیقول اور پھر جو ہے وہ آگے چلتا ہے تلک الرسول اور ان تنالو. اور یہاں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی صورتیں جو ہیں ان کو کاٹا گیا، صورتوں کی فصیل توڑی گئی ہے. صورت تو ایک فصیل ہے، ایک شہر ہے، لیکن چونکہ صورتیں بڑی بڑی بھی ہیں، اب سورہ بقرہ جو ہے وہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، تو جب آپ قرآن مجید کو 30 حصوں میں تقسیم کریں گے تو وہ فصیل تو ٹوٹے گی، نامحالہ ٹوٹے گی. اور بھی بہت سی صورتیں ہیں جو ایک پارے سے بھی زائد حجم رکھتی ہیں، مکی صورتیں بھی ہیں ایسی اور مدنی صورتیں بھی بہت سی ہیں. تو چنانچہ وہاں پر فصیل ٹوٹتی ہے، لیکن یہ جو 7 احزاب میں تقسیم ہے اس میں صورتیں اپنی انٹیکٹ رہتی ہیں اور وہ کوئی بھی فصیل ان کی ٹوٹتی نہیں ہے. چنانچہ آخری حزب کا آغاز سورہ قاف سے ہوا اور اس میں مختصر صورتیں ہیں زیادہ تر، اور یہ وہ حصہ ہے جو قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے مکی دور کے آغاز میں جو حصہ نازل ہوا وہ قرآن میں اس مصحف میں بالکل آخر میں ہے. اور اس میں اصل زور ایمانیات پر ہے، تذکیری پہلو قرآن کا جھنجھوڑنے والا، اسے یاد دلانے والا کہ یہ دنیا جو ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، مختصر سا وقفہ ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو، رسالت کی حقیقت کیا ہے، اللہ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خطبہ جمعہ میں بالعموم سورہ قاف ہی کی تلاوت فرماتے تھے اور اس کے ذریعے سے تذکیر اور وعظ فرمایا کرتے تھے، احادیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے. تو ہم نے اس کا مطالعہ کا آغاز سورہ قاف سے کیا تھا، اور رمضان سے قبل جو ہم نے 28واں پارہ بھی مکمل کر لیا تھا، یعنی سورہ تحریم تک ہم پہنچ گئے تھے. اب اس کے بعد ہے 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورہ ملک اس کی پہلی سورت ہے، تو اسی مطالعے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. سورہ ملک جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس حصے میں تقریباً تمام صورتیں مکی ہیں، آخر میں ایک دو صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں گمان ہے کہ وہ مدنی بھی ہیں، اختلاف بھی ہے، لیکن یہ مکیات ہیں زیادہ تر. اور مکی دور کا بھی جو ابتدائی حصہ ہے اور جس میں جھنجھوڑنے کا انداز زیادہ ہے اور اس کے اندر فصاحت و بلاغت بھی جو ہے وہ بھی جوش مارتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ عرب سنتے تھے تو بے اختیار پکار اٹھتے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا. یہ واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی اور کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہو ہی نہیں سکتا، انسان کی اپنی لمٹس ہیں، یہ اس سے بیونڈ ہے سم تھنگ. وہ جانتے تھے اپنی زبان کی محدودیت کو بھی اور لمیٹیشنز کو بھی اور اس کے محاوروں کو بھی اور اس کے اندر جو کلاسیکل لٹریچر ہو سکتا ہے اس کی خوبیوں کو بھی، وہ سب واقف تھے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ انسان کے بس سے باہر ہے جو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. چنانچہ ان صورتوں کے اندر جھنجھوڑنے کا انداز بھی ہے اور ردم بھی زیادہ ہے، فلو بھی زیادہ ہے، اور یہ بہت خوبصورت حصہ ہے قرآن مجید کا. مولانا حالی نے جو کہا تھا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، تو یہ وہی ابتدائی دور کی صورتیں تھیں جس نے ایک مرتبہ جھنجھوڑ دیا تھا. سورہ ملک، اس کا جو نام ہے وہ پہلی ہی آیت کے اندر وہ لفظ موجود ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اسی نسبت سے اس صورت کا نام جو ہے یا عنوان یا یوں کہیے کہ پہچان اس کی علامت یہ سورہ ملک کے نام سے ہے. توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور مکی دور میں جو دعوت تھی اس کا خلاصہ اس سورت میں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ہے کل اقتدار، کل حکومت پوری کائنات کی. وهو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تبارک جو ہے برکت کے معنی میں، جس سے بہت فائدہ پہنچے، جس کے اندر برکت ہو، خیر ہو، جس سے فیض پہنچتا ہو لوگوں کو. بہت ہی بافیض ہے اور بہت عظمت والی ہے، دونوں مفہوم جو ہے اس کے اندر بیک موجود ہیں. چنانچہ یہ انداز اس سے پہلے سورہ فرقان میں بھی موجود ہے، اس کا آغاز بھی ہوتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اسی سورہ مبارکہ میں دو مرتبہ پھر تکرار ہے تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار. سورہ فرقان کے دوسرے رکوع کا آغاز بھی اسی دف سے ہوا ہے تبارک الذی، آخری رکوع کا آغاز بھی اسی سے ہوا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا. یہ ہے تین مقامات پر اس سے پہلے ہی انداز اختیار کیا گیا، اور یہ چوتھی مرتبہ قرآن مجید میں یہ سورہ ملک ہے. گویا بہت ہی شاہانہ انداز کلام ہے اور آغاز ہے اس کلام کا. بہت بابرکت ہے وہ ہستی، بڑی اعلی شان والی ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے کل حکومت، کل اقتدار. یہ ہاتھ میں کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کا ہاتھ ہو، یعنی جس کا اختیار ساری کائنات میں جاری ہو ساری ہے. جیسے ہم بھی محاورے میں کہتے ہیں فلاں چیز میرے ہاتھ میں ہے، فلاں معاملہ، تو معاملہ فزیکلی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، یہ محاورہ ہوتا ہے. یہاں فلاں معاملے کے اندر میرے پاس اختیار ہے، میں اس کے اندر کوئی مؤثر رول پلے کر سکتا ہوں. تو بیدہ الملک، کل اختیار اور اقتدار کا مالک وہ ہے، پوری کائنات جو ہے جو وہ اس وقت اس کا، جو بھی انتظامی معاملات ہیں، جو تشریعی امور ہیں، جو تکوینی امور ہیں، ان سب کے پیچھے وہ ہستی ہے، وہ چلا رہی ہے، کل کنٹرول اس کے ہاتھ میں. اس میں ایک تو ان فلسفوں کی تردید ہے کہ بعض دنیا میں مختلف مواقع پر یہ سوچ بھی رہی ہے اور آج بھی ہے فلسفیانہ سطح پر، یہاں کوئی ہستی تو تھی جس نے کائنات کو پیدا کیا، لیکن اب وہ ایک جیسے گیند کو، فٹ بال کو کک لگا دی جاتی ہے، موو کر دیا جاتا ہے، اب یہ کائنات خود اپنے ہی لگے بدے اصولوں کے تحت چل رہی ہے، وہ ہستی اس سے ایک الگ بیٹھی ہوئی ہے جس کا کوئی کنٹرول نہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ فلسفیانہ تصور ہے کہ خدا کو مان بھی لو لیکن ساتھ ہی اس کی اس کیفیت کو کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پوری کائنات میں وہ سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کے علم میں ہے. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کا انکار کیا جاتا ہے. فلسفے کے میدان میں جو لوگ خدا کا اقرار کرتے بھی ہیں وہ فرسٹ موور کی حیثیت سے یا فرسٹ کاز کی حیثیت سے، اس کائنات کی ایک گیند اڑک رہی ہے، اس کو موو کرنے والی ایک شخصیت تھی جس نے پہلے اس کو موو کر دیا، کک لگا دی، یا کاز اور ایفیکٹ ایک چین ہے جو چلی آ رہی ہے، فرسٹ کاز اس کے اندر اڈا ہے، باقی پھر معاملہ از خود چل رہا ہے. اس کی شدت سے نفی کرتا ہے قرآن، نہیں، کل اختیار، کل مالک، پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے اذن سے ہو رہا ہے، ہر شے اس کے علم میں ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ایک پتہ تک نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہے. فی کتاب مبین، کہیں فرمایا کہ اس کی کتاب کے اندر موجود ہے ہر شے جو ہو رہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس کی قدرت کے حوالے سے آگے بہت سی چیزیں آ رہی، غور کرو. الذی خلق الموت والحیات، اسی ہستی کا تعارف اب کروایا جا رہا ہے، وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے موت اور حیات کو. جو لوگ کہتے ہیں یا سود ہو رہا ہے، ان کا تصور، ان کا فلسفہ یہ ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشان ہونا. از خود ایک معاملہ چل رہا ہے. عناصر ایک خاص ترتیب سے جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ حیات کی شکل بن جاتی ہے. وہی عناصر جب منتشر ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر جو ایک خاص ردم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ موت ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشان ہونا. قرآن کہتا ہے حیات اور موت دونوں اللہ کی تخلیقات ہیں. حیات بھی اس نے پیدا کی، موت بھی اس نے پیدا کی. الذی خلق الموت، جس نے تخلیق کیا ہے موت کو، والحیات، اور حیات کو بھی تخلیق کیا ہے. موت دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، اور اس نے یہ جو خاص طور پر سلسلہ بنایا ہے جس کو ہم موت و حیات کہتے ہیں، جس کو شروع ہم کرتے ہیں کہ فلاں صاحب کی جو ہے ولادت فلاں تاریخ کو ہوئی، اور اگر وہ گزری ہوئی شخصیت ہے تو ان کا ذکر آئے گا، اور فلاں تاریخ کو ان کی وفات ہو گئی، فلاں سن میں وفات ہو گئی. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک زندگی جو ہے وہ چلتی ہی رہتی، زندگی کا تسلسل ہی رہتا، موت آتی ہی نہ. آخر قیامت کے حوالے سے بھی تو یہ ہے نا کہ وہاں کی زندگی ابدی ہوگی، اہل جنت جنت میں رہیں گے ہمیشہ، ہمیں موت نہیں آئے گی. گویا ایسی زندگی بھی ہو سکتی ہے جس کا کوئی اختتام نہ ہو. لیکن اللہ نے یہ جو موت اور حیات کا سلسلہ پیدا کیا ہے، کاٹ دیا ہے اس سلسلے کو. حیات کا سفر بہت طویل ہے، بہت طویل ہے. ہم اس وقت اتنا ہی جانتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں تاریخ کو اس کی ولادت ہوئی تھی، اور فلاں کو اس کا انتقال ہو گیا، جو چلے گئے ہیں. باقی سب کا بھی کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے گا کس کا انتقال کس تاریخ کو ہوا اور کس کا کب ہوا. وہ جو قبر کی لو ہے اس کے اوپر بھی لکھ دیا جاتا ہے بالعموم. اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ نے، اور ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ والی زندگی یہاں سے ختم ہو کر ایک نئی شکل میں جائے گی. یہاں موت واقع ہو جائے گی، لیکن ایک اور فیز سے انسان گزرے گا، وہ برزخ ہے. اور اس فیز سے گزرنے کے بعد دوبارہ پھر پیدا کیا جائے گا اسے، اور زندہ کر کے جو ہے وہ میدان حشر میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہاں سے جو زندگی شروع ہوگی وہ ابدی ہے. اقبال نے کہا نا کہ تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ، تم اس سے ناپتے ہو فلاں سے فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں کو بن گیا. تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں ہر دم دواں، جاویداں ہر دم جواں، ہر دم دواں ہے زندگی، تو چل رہی ہے مسلسل. ہاں، انسان ابھی تک اس سے واقف ہے کہ یہاں پر اس کا ایک اختتام ہو جاتا ہے، اس سے آگے اس کو نظر نہیں آ رہا. لیکن تمام نبی اور تمام رسول یہی بتاتے ہوئے آئے ہیں کہ تمہاری زندگی یہاں تک نہیں ہے. یہ ایک خاص حصہ ہے جس کو اللہ نے کیا قرار دیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو سلسلہ موت و حیات ہے، یہ اللہ نے اس لیے تخلیق کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو عمل کے اعتبار سے اچھا ہے. زندگی کا یہ وقفہ، یہ وقفہ امتحان ہے. اقبال نے اسی کو بڑے خوبصورتی سے کہا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب. اس وقت جو انسان زندگی، یہ جو زندگی ہے دنیا کی، یہ تو ایک حباب، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، کسی کا کچھ نہیں پتا، کسی کو بلبلا پھٹ جائے گا، اتنی غیر یقینی ہے. اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ جو یہ ضیاء خانہ ہے، یہ دنیا کی زندگی، اس میں تو اصل میں تیرا امتحان کیا جا رہا ہے، تجھے معلوم ہی نہیں ہے، تو بھولا بیٹھا ہے. تو خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور حیات تخلیق کیے ہیں، اور یہ وقفہ جو ہے ہمارا، یہ والا وقفہ جو اس دنیا میں، اس کائنات کے اندر، وہ جنت کہاں ہے اور کیسے کیا اس کی وسعت ہے، وہ ابھی ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے لیے پردہ غیب میں ہے. ہم تو اس دنیا کو جانتے ہیں، اس زمین کو جانتے ہیں، اس پلینٹ کو جانتے ہیں، اور اب ہمارا علم کسی حد تک گیا کہ یہ مادی دنیا اور کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اگرچہ اس کے بھی لمٹس کا بھی ہم تعین نہیں کر سکے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک بڑا محدود سا گوشہ ہے. اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی مضمون قرآن میں اور بھی کئی جگہ آیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. یہ جو ہم نے وقفہ رکھا ہے موت و حیات کا، اس میں ہم تمہیں آزما رہے ہوتے ہیں خیر سے بھی اور شر سے بھی. تم پر انعامات کی بارش ہو گئی، نعمتوں کی اللہ نے تمہارے لیے دروازے کھول دیے، یا سخت حالات آئے، کوئی مشکل آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی غم ہے، کوئی صدمہ ہے، یہ سارے کا سارا ونبلوکم، ہم تمہیں جانچ رہے ہیں، پرکھ رہے ہیں، تمہارا امتحان کر رہے ہیں خیر اور شر کے ذریعے سے، فتنتن، آزمائش کے لیے. یہاں یہ نہیں ہے کہ جس کو زیادہ مل گیا اس پر اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، وہ آنکھیں بند کر کے چلتا رہا اسی رستے پر کہ اگر دوسری دنیا بھی ہوگی تو میں وہاں بھی کامیاب ہوں گا. نو، ناٹ ایٹ آل. یہاں پر جس کو زیادہ ملا ہے اس کا امتحان زیادہ سخت ہے، اللہ نے ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے، اور جس کو کم ملا وہ سہولت میں ہے. تو یہاں کی صورتحال اس پر یہ نہ جاؤ کہ کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کمرہ امتحان میں بھی کوئی کامیابی ہوتی ہے، امتحان کے بعد ڈکلیئر ہوتا ہے کوئی کون کامیاب ہے کون ناکام ہے. ہم نے اس امتحان گاہ کو آج پوری دنیا بھولی ہوئی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا. آپ اس ایسے طالب علم کا تصور کریں جو ایک بہت اہم امتحان سے گزر رہا ہو جس پر اس کے مستقبل کی قدار و مدار ہے، ایگزامینیشن میں بیٹھا ہے اور وہ بھول گیا کہ یہ وہاں امتحان کے لیے آیا ہوں اور وہاں کچھ اور دلچسپی کا سامان پڑا ہوا ہے اس میں مگر نے. اس شخص کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کی حالت تو افسوس کریں گے، اس کے لیے مرثیے کہیں گے کہ اتنا بے وقوف، اتنا بدبخت، ایسا امتحان جو انتہائی اہم تھا اور جس میں ناکامی کے نتیجے میں اس کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں، اور اس امتحان سے جو ہے امتحان گاہ میں بیٹھا ہوا وہ بھول کر اور کچھ اور دلچسپیاں جو وہاں پڑی ہیں اس کے اندر مگن ہے وہ بھولا ہوا ہے اور اپنی عاقبت جو ہے وہ برباد کر رہا ہے. دنیاوی انجام کے اعتبار سے تو ہم یہ فلسفہ اس کو اپلائی کرتے ہیں پورے طور پر، لیکن جو اصل حقائق ہیں اس کے حوالے سے ہم بھی اتنے ہی حقیقت سے ناواقف ہیں اور اتنے ہی گویا کہ حقیقت سے دور ہیں اور اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا شعور اور احساس ہی نہیں ہے. سخت ترین امتحان سے دوچار ہیں اور ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہم امتحان گاہ میں ہیں. تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ مضمون قرآن میں مختلف انداز سے بار بار ریپیٹ ہوا ہے. یہ وقفہ موت و حیات، یہ موت بھی اللہ نے تخلیق کی ہے اور حیات تو تخلیق سبھی مانتے ہیں کہ اللہ کی ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ یہ جو وقفہ تمہیں ملا ہے اس میں اللہ آزمائے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کر کے اور پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا اور پھر طے ہوگا کہ کون کامیاب ہے اور کون جو ہے اس کا سب کچھ ڈوب گیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ عزیز ہے، غالب ہے، یہ سب کچھ کرنے پر قادر بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. اگر ابھی تک تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تھا اور یہ سب سے بڑی دنیا کی اہم ترین حقیقت بھولے ہوئے تھے اور دنیا داری میں پڑے ہوئے تھے، اب بھی ہوش آ گئی ہے، توبہ کر لو، اللہ بخشنے والا ہے. زندگی کو اس طور سے گزارو کہ امتحان ہے اور دیکھو کہ اس میں کامیابی کا راستہ بھی اللہ نے ہمیں اور اللہ کے رسول نے مکمل بتا دیا، اور ہم اس سب کو نظر انداز کر کے چل رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں ہی کامیابی حاصل کرنی ہے، آخرت اول تو ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہوگی وہ تو دیکھی جائے گی. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ہستی کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، اوپر تلے سات طبقات بنائے ہیں، سات طبقوں میں بنایا ہے. سات آسمان کا ایک تصور ہے جس کو تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن جیسے کہ ابھی آگے بھی آئے گا کہ یہ جو تم چاند ستارے دیکھتے ہو، یہ سب سے نچلے آسمان کا حصہ ہے، آسمان زیریں کا حصہ ہے. وہ سات آسمانوں کی حقیقت تو تم پر پوری طرح نہیں کھل سکے گی، لیکن اس نے بنائے ہیں، طبقات ہیں، بے شمار طبقات ہیں. بعض طبقات تو ہمیں بھی سمجھ میں آتے ہیں، یہ زمین ہے، یہ ایک نظام شمسی کا حصہ ہے. وہ نظام شمسی جو ہے وہ کسی ایک بڑی گلیکسی کا حصہ ہے، اور یہ مختلف جو ہے وہ ساری ہر چیز گردش کر رہی ہے. زمین کے اوپر بھی اللہ نے ایک چھت بنا رکھی ہے، اس کی فضا خود چھت ہے، اور کائنات کے اندر جو بکھرے ہوئے مختلف جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے ستاروں میں، سیاروں میں، اور ان کے جو ٹکڑے کائنات کے اندر پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور وہ جب زمین کی سطح سے وہ ٹکراتے ہیں تو وہ جل کر پاش پاش ہو جاتے ہیں کہ زمین محفوظ رہے، زمین اور اہل زمین محفوظ رہیں. اب یہ کچھ طبقات تو سائنسدانوں نے بھی سمجھ لی ہیں، لیکن یہ سات طبقات جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے، اس کی حقیقت ایز سچ ہم نہیں جان سکتے، لیکن وہ ایسے ہیں کہ بس جتنا انسان کا علم آگے بڑھے گا، انسان کے تحیر میں، حیرانگی میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا کہ اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے، یہ اس کی کائنات کی وسعت ہے، یہ اس کی خلاقی ہے، یہ اس کی صناعی ہے. جتنا غور کرو گے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اسی نے پورے کائنات کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور تم دیکھو گے کہ ایک کنٹرول کے تحت ہے ہر شے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی اس خلقت میں، اس صنعت میں، یہ جو اس نے پیدا کیا ہے، کوئی خلل نہیں دیکھ سکتے، نشاندہی نہیں کر سکتے کہ یہاں انگلی رکھنے کی جگہ ہے، یہاں امپرومنٹ ہونی چاہیے تھی، یہ خلل ہے. فرج البصر هل ترى من فطور، تو ذرا نگاہ دوڑاؤ، دیکھو کیا تمہیں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی کمی، کوئی نظر آتی ہے ایسی کوئی شے، پن پوائنٹ کر سکتے ہو. ثم ارجع البصر کرتین، اور پھر نگاہ کو بار بار لوٹاؤ. کسی نے خوب لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تو عوامی نگاہ سے دیکھو، ایک لیول ہوتا ہے جو دانشوروں کا لیول ہے، حکماء کا لیول ہے، اصحاب علم کا لیول ہے، اس لیول پر بھی دیکھ لو، اور اسی کو آگے بڑھائیں تو آج سے 100 سال پہلے تک ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی. اب ہم یہ جو موجود کائنات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو اس مادی کائنات کا حصہ ہے، اس سے پیچھے جو عالم امر ہے وہ تو الگ ہے، اس میں بھی ہم نے جو ہے وہ ٹیلیسکوپ سے ایجاد کر لی ہیں، اور کیسی کیسی اور کہاں تک دیکھنے کی جو ہے وہ ہمیں قدرت حاصل ہو چکی ہے. اسی طرح باریک بینی کے حوالے سے جو ہے مائکروسکوپ بھی ہے جو ایٹم تک کو دیکھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کے ساتھ بھی زور لگا کر دیکھ لو، تم اس رحمان کی تخلیق میں، اس کی صنعت میں کوئی خلل، کوئی رخنا، کوئی کمی، کوئی نقص جو ہے اس کی نشاندہی نہیں کر سکتے. یہ ہے تو جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے اس کا کنٹرول بھی پورا ہے، اور یہ کائنات کا پورا نظام اس وقت بتا رہا ہے کہ وہ کنٹرول میں. تبارک الذی بیدہ الملک، یہ خود نہیں چل رہا، یہ سارے کرے آپس میں، آپ کو معلوم ہے سب گردش میں ہیں، لیکن کیا نظام اللہ نے بنایا کہ آپس میں نہیں ٹکرا رہے، اور کب سے نہیں ٹکرا رہے. اب سائنسدان جو ہیں، جو اب نئے نئے ستارے اب نظر آنے لگتے ہیں کہ وہ بلین آف بلین ایئرز، لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں، ان سب تک بھی اگر رسائی ہو گئی ہے، اور وہ بھی یعنی کب سے یہ کائنات جو ہے مادی کائنات اس کی تخلیق ہوئی ہے، کتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے، لیکن یہ نظام کتنا محکم انداز سے چل رہا ہے. ورنہ ایک جگہ خلل پڑ جائے تو سارے ستارے سیارے آپس میں ٹکراتے چلے جائیں گے، اور پھر سب کا سب درہم برہم ہو جائے، کوئی دیر نہیں لگتی. ایک بیلنس ہی تو ہے، ایک نظام ہی تو ہے، وہ بیلنس ذرا ڈسٹرب ہو جائے تو پھر یہ سب گھومنے والے آپس میں ٹکرائیں گے. تو یہ ہے وہ اللہ کی قدرت اور اس کی صنعت، اس کی کاریگری. اسی رب کا یہ کلام ہے، اور اس رب کے کلام کی گویا کہ یہ حقانیت کا ثبوت ہے. دیکھ لو آسمانوں اور زمین میں اس کے خالق جو ہے، پیدا کرنے والا، اس کی قدرت کا کیا عالم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان زیریں کو مزین کیا ہے چراغوں سے، اور یہ وہ چراغ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا، ہمیں جو قمقمے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر یہ چاند بھی ہیں اور ستارے بھی ہیں اور سیارے بھی ہیں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ قریب کا آسمان، سماء دنیا، دنیا کہتے ہیں نزدیک کی شے، آسمان زیرین، سات آسمانوں میں سے جو سب سے نیچے ہے اس کو ہم نے مزین کیا ہے. اب اس کی قدرت کا اندازہ کیجیے آپ. وَجْعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے انہی ستاروں کے اندر، اسی کے اندر وہ نظام بھی رکھا ہے شیطانوں کو رجم کرنے کا. جنات، شیاطین، یہ جن جو اوپر چڑھ کر سنگن لیتے ہیں، ان کا علاج بھی اسی کے اندر، اسی نظام کائنات کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے. فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، جب کوئی سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن مجید میں اور مقام پر ہے، تو ایک چمکتا ہوا انگارہ اس کا تعاقب کرتا ہے، اس کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو اس کی جو ہے وہ تادیبی کاروائی ہوتی ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے تو ہم نے جہنم کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ کے جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ رب جس کی قدرت اور جس کی صناعی اور خلاقی کے نمونے اور جس کے وجود کے گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے، اب اس کا انکار کریں گے تو پھر بدترین سزا کے مستحق ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، ایسے لوگوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں اپنے رب کا، جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، اور جب ڈالا جائے گا انہیں اس جہنم کے اندر تو وہ سنیں گے اس کی چنگھاڑ کو بھی اور اس کے دھاڑنے کو بھی، وہ جوش مارتی ہوئی ہوگی. وَهِيَ تَفُورُ، ابل رہی ہے، جوش مار رہی ہے. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، اس جہنم کے اندر بھی ایک غیظ کی کیفیت ہے، ابال کی کیفیت ہے، اور لگتا ہے کہ وہ بھی پھٹ پڑے گی غیظ اور غضب سے. ان کافروں کو سزا دینے کے حوالے سے اس کے اندر بھی ایک جوش ہے، اور وہ اس جوش کی وجہ سے پھٹ پڑنے کو. کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، اور جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، جھونکے جائیں گے، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اہل جہنم جو ہیں وہ غول در غول جہنم کے اندر جھونکے جائیں گے، واسل جہنم کیے جا رہے ہوں گے. سألهم خزنتها، تو جہنم کا داروغا ان سے پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کہ تمہیں اب دوسرے عالم میں بھی آنا ہے، اور دنیا دار الامتحان تھی، دنیا میں تمہیں عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، وہ امتحان گاہ تھا، کسی نے نہیں بتایا تھا تمہیں، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا. قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، آئے تو تھے. قد جاءنا نذیر، آئے تھے ہمارے پاس خبردار کرنے والے. فکذبنا، ہم نے ان کی تکذیب کی ہے. اس وقت جو پوری دنیا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ تو وہ ہے جو نبی اور رسولوں کو ماننے والوں پر مشتمل ہے، یعنی اصولی طور پر دیکھا جائے، یعنی جن کا تعلق آسمانی مذاہب سے، کرسچینٹی، بہت بڑی تعداد ان کی، مسلمز، مسلمان، بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ ان کی بھی ہے، یہود بھی ہیں تیسرے، البتہ بقیہ جو ہیں ان کے پاس بھی خبردار کرنے والا کوئی آیا یا نہیں آیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آئے ہوں، نبی اور رسول نہیں ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیجا ہو، قرآن یہ کہتا ہے. اور پھر اندر بھی ایک انسان کے اندر جو چھ موجود ہے وہ اس کا ضمیر ہے، وہ ضمیر بتاتا ہے کہ یہ دنیا تو ہے، یہ تو اندھیر نگری ہے. انسان کے اندر جو اخلاقی ایک معیار اور پیمانہ اور ترازو ہے وہ کچھ اور تقاضا کرتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے ان کو بدترین سزا ملے کہیں پر، اور جن لوگوں نے نیکوکاری کی زندگی اختیار کی ہے اور نوع انسانی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں انہیں بھرپور ریوارڈ ملنا چاہیے، اس کے برعکس ایسے ہی لوگوں کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کولو کے اندر تیل دیا جاتا ہے۔ لہذا ایک اندر بھی جو ہے وہ ایک ضمیر بتا رہا ہے، وہ بھی خبردار کر رہا ہے اور وہ بھی بتاتا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے، کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے ہمارے پاس خبردار کرنے والے۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں مانتے، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ہم کسی وحی کو نہیں مانتے، ہم نہیں کہتے، ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ نے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، یقینا تم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وقالوا لو کنا نسمع، یہ آیت ہے جو بہت اس میں ہمارے لیے سبق آموزی ہے۔ تب کہیں گے اہل جہنم، اور یہ اہل جہنم کون ہے؟ انسانوں کی جو بھی آبادی ہے، ٹوٹل آبادی انسانی، نوع انسانی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان، اس کی غالب اکثریت، بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ جہنم میں ہوگی، یہ خبر دی ہے قرآن نے۔ چنانچہ وہ کہیں گے کیا، اب وہ جو جہنم رسید ہو چکے ہیں، قالوا لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم نے کچھ سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنم کی آگ میں نہ جل رہے ہوتے۔ اب انہیں خیال آئے گا کہ ہم نے اپنی عقل کے اوپر خود تالے لگا رکھے تھے، ہم ایسی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے، دنیا کی چمک دمک نے ہماری نگاہوں کو قیدہ کر رکھا تھا، لہذا ہم ایسی کوئی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور جو ایسی بات کہتا تھا انہیں فینیٹکس کہتے تھے، یہ دیوانے، یہ پاگل ہیں، یہ پتہ نہیں اس دنیا کو بھول کر آخرت کی سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں آخرت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی ہے، یہ دنیا ہی جنت ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کچھ لوگوں کو کہ جنت کچھ اور ہے، یہیں پر اپنی جنت بناؤ، سب کچھ یہیں پر ہے۔ یہی آج کی وزڈم ہے، یہی آج کی حکمت ہے، یہی آج کی دانائی ہے، یہی آج کا مذہب ہے پوری دنیا کا اوور آل، الا ماشاء اللہ۔ تو اب وہ کہیں گے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، جنہوں نے خبردار کیا تھا ان کی بات پر کان دھرا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنم کے اندر نہ گرے ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، تو اب لعنت ہی ہے ان کے لیے جو جہنم والے ہیں، اب جو کچھ بھی اقرار کریں اب کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں، پورا قرآن ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ دوران رمضان تراویح کے ساتھ، کہ یہ بات بھی بار بار آئی کہ وہاں وہ چاہیں گے کہ ہم معذرت کریں، ہم اللہ کو منا لیں، لیکن اس کا کوئی موقع نہیں ہوگا، یہ موقع دنیا میں ہے، موت سے آنے سے پہلے پہلے تک، اس سے فائدہ اٹھا سکے ہو تو ٹھیک ہے، وہاں پر سب چاہیں گے لیکن کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کے بعد اہل جنت کا ذکر ہے، انشاءاللہ یہ سورت کا بقیہ حصہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی ہدایت کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک خبر تو بہت زیادہ آج کل جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے، وہ طالبان جو رہنما تھے ملا عمر رحمہ اللہ، ان کی وفات کی خبر ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ وفات کافی پہلے ہو چکی تھی اور اس کو ابھی مخفی رکھا گیا تھا، بہرحال جو بھی ہے اب ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ ایک نئے امیر کا تقرر بھی جو ہے انہوں نے فوری طور پر کر لیا ہے۔ دیکھیے طالبان جو ہیں وہ تو بیچارے بکھرے ہوئے تھے، منتشر تھے، افغانستان پر امریکہ اور نیٹو کا قبضہ تھا، اور جو انہوں نے کرزئی کی حکومت بھی بنائی تو وہ ان کی اپنی پپیٹ گورنمنٹ تھی، لیکن افغانستان کے ہی یہ افراد تھے جو طالبان افغانستان کہلاتے ہیں، اور لفظ طالبان اصل میں ان کے لیے تھا، یہ بعد میں جو ہے اس کو زیادہ پھیلا دیا گیا اور ٹی ٹی پی کے ساتھ اس کو جو ہے جوڑ دیا گیا، ٹی ٹی پی کو بالکل الگ رکھے، ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا، اور وہ تو پھر ہمارے دشمنوں کے اعلی کار بھی بن گئے۔ یہ طالبان ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے نمبر ایک یہ ہے کہ ملا عمر کی قیادت میں افغانستان میں اللہ کے دین کو شریعت کو قائم اور نافذ کیا ہے بلا استثناء، پورا حکومت کا نظام چلے گا شریعت کے مطابق، اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق، جو ہم نے اپنے دستور میں تو لکھا ہوا ہے لیکن اس بات کو ہم مسلسل پاؤں تلے روند رہے ہیں، اس کی میں مثال بھی آگے دوں گا، انہوں نے کر کے دکھایا تھا پوری دنیا میں واحد، اور کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا، اور کوئی چیز نہیں ہے کہ زندگی کے یہ گوشہ جو ہے نہیں یہاں تو ہم اسلامی تعلیمات نافذ نہیں کر سکتے، کسی کو انہوں نے ایگزیمپٹ نہیں کیا تھا، اور یہی ہے اصل میں اللہ اور رسول سے وفاداری کا تقاضا جو انہوں نے کیا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے کیسی ان کی مدد بھی کی ہے کہ امریکہ اور نیٹو آئے، کس تیاری سے آئے، اور طالبان کی قوت کیا تھی، طالبان افغانستان، پھر بات ذہن میں رکھیے گا لفظ طالبان کے اشتراک کی وجہ سے ذہنوں کے اندر بڑا خلل واقع ہوتا ہے، طالبان افغانستان کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس پہلے ہی ہر طرف سے جو ہیں وہ حد بندیاں کر دی گئی تھیں، معیشت کے دروازے ان کے لیے بند تھے، ہتھیار ان کے لیے بند تھے، وہ رشیا کے خلاف جو ہتھیار بچے کچھے تھے وہ ان کے پاس موجود تھے، اور جو جدید ٹیکنالوجی وغیرہ وہ تو سرے سے ان کے پاس سے گزری بھی نہیں تھی، اور دنیا کس طاقت کے ساتھ آئی ہے آپ کو معلوم، اندازہ یہ تھا، پرویز مشرف کا کہنا بھی یہ تھا کہ یہ جب اس سے کہا گیا تھا کہ تم نے اڈے بھی دے دیے ہیں اپنے، امریکہ نے تو صرف لاجسٹک سپورٹ مانگی تھی، اب وہ تم نے اڈے بھی فراہم کر دیے، ان سے نکالے گا کون انہیں، انہوں نے کہا یہ تو تند ہفتوں کی تو بات ہے، یہ کون سے ہم نے لمبے عرصے کے لیے دے دیے، خیال یہ تھا کہ ود ان ڈیز طالبان کا خاتمہ ہو جائے گا اور وہ تمام جہادی قوتیں جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا، لیکن 12-13 سال کے بعد نیٹو کو یہ تسلیم کر کے نکلنا پڑا کہ ہمیں شکست ہوئی ہے، امریکہ نے شکست تسلیم کی ہوئی ہے، وہ میدان میں نہیں ہے، وہ اپنے بیسس کے اندر محصور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ اشرف غنی جو ہے ان کی منتیں کر رہا ہے خدا کے لیے مت جاؤ، اسے ڈر کس چیز کا ہے، اگر طالبان کو کچل چکے ہیں تو ڈر کس چیز کا ہے، کیوں بٹھایا ہوا ہے، اور یہ اسٹریٹجی صرف یہ ہے کہ شکست کا داغ نہ لگے، ورنہ ہمارے جنرل حمید گل کئی دفعہ کہہ چکے ہیں امریکہ شکست کھا چکا ہے، وہاں پر زبان سے نہیں کہہ رہا تو الگ بات ہے، شکست کھا چکا ہے، یہ کس کی برکت تھی، اللہ اور رسول کے ساتھ انہوں نے وفاداری اختیار کی ہے، تو انتہائی کمزور ہونے کے باوجود اس وقت کی جو سپریم پاورز ہیں وہ ان کے آگے شکست کھا گئیں، اور ان کی قوت آج پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے طالبان کی، اس دن سے 9/11 کے مقابلے میں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، لوگ ان حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں دیدہ دانستہ، اور یہ وہی طرز عمل ہے، آخرت اور دین اور ان چیزوں کو بھولو، دنیاوی اعتبار سے ہر شے کو دیکھو، اور وہاں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بتائیں سروائیو کیسے کر گئے طالبان، کوئی جواب دے اس کا، آج کل تو مادی کائنات ہے، آپ کے پاس ہر چیز کو آپ ویک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی قوت ہے اور مقابلے کے پاس کتنی قوت ہے، تو یہاں کیا تھا کمپیریزن، کمپیریزن تھا ہی نہیں، تقریباً ایسا ہی تھا جیسے کہ محدود اور لامحدود میں کمپیریزن ہے، وہ یہاں پر بھی تھا، برکیف یہ ہے کہ، اور پھر یہ کہ ایک امیر کی اطاعت، اور بکھرنے کے باوجود منتشر ہونے کے باوجود جب امریکہ اور وہ وہاں پر آ گئے تھے، حکومت تو ختم ہو گئی ان کی لیکن انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، ایک دن بھی جو ہے ہتھیار نہیں ڈالے، کوئی مطالبہ ان کا نہیں مانا، یہاں تک کہ پھر امریکہ بھیک مانگتا رہا کہ ہمیں ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاؤ، انہوں نے انکار کیا، پہلے یہاں سے نکلو پھر بیٹھیں گے، اور اس سے پورا دباؤ ڈالا، یہ سارے مراحل سے گزر کے اب بہرحال سب کچھ ہونے کے باوجود ایک قیادت کا تصور اور ان کی مرکزیت برقرار تھی، ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ مرکزیت آئندہ بھی برقرار رہے، اس کے لیے انہوں نے پیش قدمی کی ہے، ایک امیر کا تعین کر لیا ہے، اور بہت دباؤ کی وجہ سے کچھ مذاکرات کا معاملہ بھی شروع کیا تھا، لیکن وہ بھی بڑی حکمت و فراست کے ساتھ، اور ابھی فی الحال اس کو انہوں نے پینڈنگ کر دیا ہے کہ مذاکرات ابھی نہیں ہوں گے، اور یہ ہے کہ پہلے ابھی ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے، بہرحال وہ اللہ کے ساتھ مخلص رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کے ساتھ جو ہے اللہ کی مدد اور اس کی غیبی تائید جو ہے وہ انشاءاللہ شامل حال رہے گی. ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے, اور یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ فوراً ایک نئے امیر کا تقرر ہو گیا ہے, اور کوششیں بہت ہوئی ہیں. جیسے پہلے رشیا کے خلاف وہ مجاہدین جو اکٹھے تھے, اور جب رشیا وہاں سے نکل گیا تو ان کی جو ان فائٹنگ ہوئی تھی وہ ایک بہت دردناک سٹوری ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ امریکہ ہی کی اپنی پالیسی یہ تھی کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے, اور اس نے جو ہے وہ ہمیں اپنے مقاصد کے لیے ہمیشہ استعمال کیا, پاکستان کو اس وقت بھی کیا, اور ہم نے اپنا یہ کردار وہاں اس وقت بھی ادا کیا تھا, مکروہ کردار, اور اس کے بعد بھی جو کچھ ہمارا کردار رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے. اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں جو ہم نے تعاون کیا ہے امریکہ کے ساتھ, فرنٹ لائن الائی بن کر, اور اس کا جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اور اصل جو بھگتیں گے آخرت میں وہ تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کی یہ بہت بڑی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ متحد رہے ہیں اور الحمدللہ اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اس میں اور استقامت عطا فرمائے. دوسری بات صرف دو منٹ میں عرض کروں گا, دو تین روز پہلے جمعیت علماء اسلام کی طرف سے قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں اضافے کی ایک تجویز آئی تھی جس کو ایوان نے کثرت رائے سے مسترد کر دیا. وہ تجویز جو تھی وہ کیا تھی, وہ ہمارے آئینی تقاضے کے مطابق تھی, اور اسلام کے ساتھ ہماری وفاداری کا لازمی وہ منطقی نتیجہ تھی. کیا تھا وہ تجویز؟ یہ کی گئی تھی کہ ارکان اسمبلی کی طرف سے ایوان میں جب بھی کوئی مقدم مسودہ قانون پیش کیا جائے تو اس کو پیش کرنے سے پہلے اس کے اسلامی احکامات کے منافی نہ ہونے کے بارے میں حلف نامہ جمع کروانے کو لازم قرار دیا جائے. کوئی نیا قانون جو ہے اسمبلی کے سامنے پیش کرنے سے پہلے, مسودہ قانون سے پہلے, یہ جو ہے اس کی وضاحت آ جانی چاہیے اور حلف ہو کہ ہاں یہ جو ہم مسودہ قانون پیش کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. یہ تحریک پیش کی گئی تھی جو ایوان نے کثرت رائے سے مسترد کر دی کہ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں. کیا مطلب؟ اللہ اور رسول کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. وہ قوانین جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ہم ان کو بالکل اپنی کثرت رائے سے منظور کر سکتے ہیں. ہم اس پابندی کو قبول نہیں کرتے کہ وہ مسودہ قانون جو ہے وہ پہلے سے یہ پہلے دیکھ لیا جائے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے, یہ شرط ہمیں منظور نہیں ہے. اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا نظام چلائیں گے, اللہ کی حاکمیت کو ہم اس زمین پر اس پاکستان میں نہیں مانتے. دستور میں تو لکھا ہوا ہے اس ملک کے اندر حکمرانی اللہ کی ہے. دستور کی 227 کلاز تو کہہ رہی ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, اور آپ اتنے دھڑلے کے ساتھ اس کا انکار کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ اس دستور کو بھی نہیں مان رہے. لیکن یہاں کوئی نہیں بولے گا کہ دستور کے خلاف ہے, اس لیے کہ ہم نے دستور میں لکھ دیا, لیکن ہماری عوام کی عظیم اکثریت اور خاص طور پر دانشور اور سیاستدان طبقہ وہ اس دستور کو اور اللہ کی حاکمیت کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں. یہ ہے فرق ہمارا اور طالبان افغانستان کا, اور اسی لیے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہم ذلیل و خوار ہیں پوری دنیا میں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذلت اور خاری کی نگاہ سے مسلمانوں نے پاکستان کو دیکھا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے, اور اس کو بیان کرنے پر میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ بڑے تل ملاتے بھی ہیں, لیکن اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. یہ گرین پاسپورٹ ہمارا جو ہے, جب آپ کہیں جاتے ہیں انٹرنیشنل ٹریولنگ پر تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہے سب سے زیادہ ان کے لیے ریڈ الرٹ, اور پھر جو خصوصی سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ جو گرین پاسپورٹ ہولڈر ہیں. آج پاکستانیوں کی سب سے بڑی خواہش یہ کہ ہمیں کوئی باہر کا پاسپورٹ مل جائے, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے فرق زمین و آسمان کا, اور جو ہماری منافقت ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ اسلامی دستور ہے اور دستور سب سے مقدس دستاویز ہوتی ہے, اور وہ دستور جو قرآن و سنت کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہے اس کو ماننے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں. یہ دستور میں نہ بھی ہوتا تب بھی مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے تو گویا ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا نظام چلائیں گے، ہم اللہ کی حاکمیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اللہ اور رسول سے کھلی بغاوت ہے، کھلی بغاوت. اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے، لیکن ان چیزوں کو کوئی بھی ویٹج دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو معمول کا معاملہ ہے، ہمارا ملک چل ہی اسی انداز سے رہا ہے اور اس کو بدلنے کی خواہش جو ہے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہمارے نہ سیاسی رہنماؤں کے اندر اور نہ عوام کے اندر بھی، یا دانشور طبقات کے اندر تو بالکل ہی نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ، وہ تو کوئی اکا دکا کوئی ملتا ہے اس طبقے میں. باقی سب یہ ہے کہ بس دنیاوی مفادات، دنیاوی فائدے اور اپنی مرضی کا نظام ہو. قرآن و سنت کی بالادستی کوئی جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.